أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وصاهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لسيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. صلاة الله عليه. I've been requested to speak in English first, probably 10-15 minutes, and then probably I'll transfer to Urdu. As I can understand, it's a weekday night, I cannot take too much of your time. In English, we'll be trying to speak about what we can learn from Karbala and Imam Hussain alayhi salatu wasalam. One of the first things that Sayyid al-Shuhada Imam Hussain alayhi salam teaches the mankind, the humanity, all the Muslims and the Shias, is not to be selfish. That is the biggest lesson Imam Hussain teaches. We should not just think about ourselves, we should think about others. Imam Hussain alayhi salam could have decided not to do anything when Yazid was demanding bay'at. He could have left because he would have gone to heaven as he was the master of the youth of heaven. Nothing would have affected him going to the heaven. But he did not limit his thoughts to himself. He did not limit the sacrifice that he was making to himself. He did not just say, let me, myself, Hussain ibn Ali go to heaven, and the rest of the people, they can go to hell. As many times we think. The whole purpose of the whole concept of Azari is that when we come together, we gather together, yes? Come to know each other, do salam to each other, make friends with each other. The biggest relation with each other here is Husainiyat itself, being Husainis. I have no relation with you, none of you are related to me, well, almost all of you. There will be individuals who are probably related. We have no relation with each other. But yet, we get together, we come to each other, you respect me, I respect you, for only one reason, because we are all the followers of Imam Hussain alayhi salam. That is the biggest bond between us, that is the biggest relationship between us. Being all Husseinis, we are all followers of Imam Hussain alayhi salam. That brings us together. When you just think of I, they say that that makes you away from Allah subhanahu wa ta'ala. That takes you away from Allah subhanahu wa ta'ala. And when you think of we and us, the community itself, the society, it brings you closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Even in your namaz, even when we're praying alone, we cannot say, Iyaka a'budu. We do I worship. You cannot say, oh Allah, I worship you. Even when you are praying alone, you say, Iyaka na'budu. We worship. Oh Allah, we worship you. Even when you're alone, the Prophet says, the Quran, when it is saying, Iyaka na'budu, do not just think about yourself, think about the whole jama'at. The whole congregation, the whole concept of being together as society. Do not just think of, I, let me go to heaven. Let me worship Allah subhanahu wa ta'ala. Let me seek help from Allah. No. Think of the society. Imam Hussain, he does not just think about himself. He speaks all the way from Medina to Mecca and from Mecca to Karbala, all the way through. He knows these people who have actually gathered together to kill him in Karbala. They will not be listening to him. But even then he speaks out. He says, oh people, I am the grandson of your prophet. I am the son of Ali, I am the son of Zahra, I am the person who will be the master of the youth of heaven. Just think about these things. If you please me, you will be pleasing Allah subhanahu wa ta'ala. If you displease me, you will be displeasing Allah subhanahu wa ta'ala. Selfishness is the biggest enemy of being closer to Allah. Just one incident I want to mention, and then I'll transfer to Urdu. In the time of Nabi Musa, Hazrat Musa's time, the Holy Prophet was told, the Nabi was told, Nabi Musa was told that you should leave your town and see the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala, the creation of Allah, and the signs of Allah subhanahu wa ta'ala. So he leaves and he's walking next to a river until it comes a point where he sees a person who is worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, doing ibadat, serving Allah subhanahu wa ta'ala, repentance. Hazrat Musa sees him and sees that many parts of his body are rotten because of his ibadat. He is losing his flesh from his body because he is doing ibadat continuously. He says, oh Allah, who is this? Because Nabi Musa is Kalimullah. Allah says, Musa, go and ask him yourself. He says, who are you? He says, who are you to ask? He said, I am Musa. He said, Musa, the one who speaks to Allah subhanahu wa ta'ala, Kalimullah? He said, yes. He said, I am a person who sinned before Allah subhanahu wa ta'ala. I have many sins. Gunah. I am repenting to Allah subhanahu wa ta'ala. And I have been here for some 40 years, 35, 40 years. He says, now that I know that you are Musa Kalimullah, would you ask Allah subhanahu wa ta'ala that has he forgiven me? Because I have been repenting for so long. Meanwhile, Hazrat Musa sees that a bird comes, brings a fruit, a pomegranate, anar, opens it up, and feeds every single seed of it to that person. Hazrat Musa says, oh Allah, has this person been forgiven? He's been repenting to you for 40 years. Allah says, Musa, tell him he's not been forgiven. He's still going to the hell. So that person says that, oh Nabi Musa, why don't you ask Allah, why has he not forgiven me? I've been repenting to him. He says, Allah, you heard his question, what shall I tell him? He said, Musa, tell him, I have not forgiven him because for the past 40 years that he has been repenting to me, I have been sending this bird to feed him that fruit. Not once he has asked that bird, have you eaten yourself or are you just feeding me? Because he is so selfish, he does not think about anyone but himself. That's why he has not been forgiven. He says, but Nabi Musa, ask Allah subhanahu wa ta'ala, that for 40 years I've been repenting to him. Will you give me something for it? He says, Musa, tell him that he can have one dua. I'll grant him one dua. One dua will be accepted. He should ask one thing. One thing will be granted to him. One prayer. He says, Musa, tell your Lord to make me so big that when I go to hell, that only I fit in hell. Make me so big that only I fit. He says, Musa, tell him now he has been forgiven. He is going to the heaven. He said, Musa, is your Lord scared of putting me in hell so no one else comes? He says, no, Musa. The thing is, before he wasn't thinking about a bird and now he's thinking about all of my creation. That only he wants to go to hell and takes up the space so no one else can fit. You see the difference? The purpose is selfishness takes us away from Allah subhanahu wa ta'ala and thinking about the creation of Allah subhanahu wa ta'ala brings us closer to Allah subhanahu wa ta'ala. The biggest lesson in Muhammad sallallahu alaihi wasallam's teaching in Karbala is not to be selfish, think about the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. That is the biggest lesson. Imam Hussain, the Holy Prophet said, Inna al-Hasana wa al-Hussain, Sayyida Shababi Ahlil Jannah. If he did nothing, he is the master of the youth of heaven. He is going to the heaven because he is the master of the youth of heaven. If he sacrifices nothing, please pay attention here. You know, people many times think that Imam Hussain achieved this place. Are you all paying attention? Are you understanding this purpose that I'm trying to inshallah convey? Many people think that Imam Hussain achieved this place. I have become what I have become through ibadat, through knowledge, through sacrifices, through all of these things that I have been trying to do all my life. Many people think Imam Hussain became the master of the youth of heaven through Karbala. No. When the Holy Prophet is saying that Inna al-Hasana wal-Husayna Sayyida Shababi Ahl al-Jannah, indeed Hassan and Hussain are the master of the youth of heaven, the Holy Prophet is saying it when they were only young, about 5 and 6. The Holy Prophet did not say when the Karbala, the incident of Karbala happens, that's when Hussain will become the master of the youth of heaven. He did not say if he will become. He says, Inna al-Hasana wal-Husayn. Hussain and Hassan are today the master of youth of heaven. Not they will become. Even today when they're 5 and 6. Imam Hussain does not need to go to Karbala to go to heaven. He is still the master of the youth of heaven. But you see, Imam Hussain does not think about only I. He said, I'm going to the heaven. But let me take many people with me to the heaven. You see, I do not believe in that person who says, I'm a Shia, then I'm going to the heaven. What great have you done by saying that I'm going to the heaven, I'm a Shia? Shia going to the heaven, this is nothing. Being a Shia, you should take at least 10 or 20 people with you to the heaven. Take someone with you. Why just being so selfish, limited? Because our minds are closed, yes? I myself just go to the heaven. Why don't you broaden your vision and say, why I should go? Let's take a few people with me to the heaven. Why not bring a few people to the path of Imam Hussain alayhi salatu wasalam? Why not guide others to the path of Imam Hussain alayhi salam? Why not bring other people to the path of Hussain? When you bring others to the path of Imam Hussain alayhi salam, that's when you should say, oh Allah, have you accepted? You know, like people like Muslim ibn Usajjah, Sa'id, these are the oldest people in Karbala. Hazrat Habib, Hazrat Muslim ibn Usajjah, Sa'id. Hazrat Habib and Muslim ibn Usajjah, they are relatives. They are from Bani Asad, from Kufa. They are followers of the Ahlul Bayt. Very close companions of Imam Ali, Imam Hassan and Imam Hussein. Some ulama believe Hazrat Habib was also a companion of the Holy Prophet. Not only the three Imams, but also the Holy Prophet. Many of our ulama have mentioned. In fact, Shaykh Tusi has mentioned a story that inshallah tomorrow, not tomorrow, but the day after tomorrow inshallah, in detail I want to mention about the life history of Hazrat Habib. That the Holy Prophet, he saw this child picking up sand and touching it with his eyes and kissing it. He said, what are you doing? He said, wherever the grandson of the Holy Prophet Hussein steps, I pick up that pen and touch it with my eyes. So the Holy Prophet said, oh people, come to know this person. Know him. This is Habib. He will go and sacrifice his life for my grandson Hussein in Karbala. This is Habib. Inshallah, the day after tomorrow, in detail I want to mention about Habib. Muslim ibn Usajjah, Sa'id, these people when they are sacrificing, look at their sacrifices. They are so deep, not selfish. Even after sacrificing everything, when Muslim ibn Usajjah is dropping on the floor, he looks at Imam Hussain al-Salam and Imam Hussain runs to him, rushes to him, picks up his head and places it on his lap and says, Muslim, how do you feel? He cannot speak because he has many arrows in his chest. And he's old. He's about 85, 90, probably 90, over 90. Very old. He could not fight. He only stood in front of Imam Hussain al-Salam to take the arrows in his chest. When he dropped on the floor, they say that Habib came running and he said, Muslim, if I knew that I would live after you, then I would ask you, what is your will? Make a will to me. I would try and fulfill it. He said, Muslim, Muslim said, Habib, even if you do not ask me, I want to make a will. With his shaking lips and tongue, he said, Muslim, usika bihada. He pointed at Imam Hussain and said, I am making a will that do not leave the son of Zahra alone. Look at that time. He's dying on the deathbed. He has arrows and is still thinking about Imam Hussain alayhi salam. And then he says, Ibn Zahra, O son of Hazrat Zahra, these people, you see, because they wanted the people to know, we are only helping Imam Hussain, not only because he's a youth of heaven, master of the youth of heaven, because he's a son of Hazrat Fatima salamun la alayha. He said, Ibn Zahra, O son of Hazrat Zahra, are you pleased with me? Have you accepted my sacrifice? And then Imam Hussain alayhi salam says, he said, I have accepted your sacrifice, and not only I, but my Lord Allah subhanahu wa ta'ala has also accepted your sacrifice. Look at the depth of the thinking these people are giving. They do not limit their thoughts to themselves. They broaden it and say everyone should come to Imam Hussain alayhi salam. That is the biggest lesson. Selfishness should be forgotten, and sacrifice and bring others to Islam, to Imam Hussain alayhi salam, that is the biggest lesson. Say Allah salat everyone. جس آیت کا انتخاب ہم نے کیا سورہ شورا کی آیت کہ خداوند متعال نے حکم دیا اے حبیب کہہ دیجئے کہ میں اپنی رسالت کا اجر کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے قربا سے اقربا سے میرے قریبی افراد سے مبدت کرو. اب غور کیجئے کہ زیادہ وقت میں لینا نہیں چاہتا. مبدت قربا کا تقاضا ہے. یہاں پہ دو اشکالات ہیں ہمارے سنی بھائیوں کی طرف سے اس آیت کے اوپر جو کہ شیعہ تفسیر کے مخالف ہیں. ان کو دو سوالات کو پیش کروں گا, ان کا جواب دوں گا مختصر سے وقت میں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر اس آیت کی تھوڑی سی تفسیر انشاءاللہ پیش کروں گا. آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا. پہلا اشکال وہ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر قرآن کو اٹھا کے دیکھا جائے جتنے بھی انبیاء ہیں, حضرت نوح ہوں, شعیب ہوں, صالح ہوں, حضرت یونس ہوں, جتنے انبیاء سے بھی ان کی امتوں نے یہ کہا کہ آپ نے زحمت کی, رسالت الہیہ ہم تک پہنچائی, نبوت پہنچائی, خدا کی ہدایت کو ہم تک پہنچایا, ہم گمراہ تھے, ہمیں ہدایت کی طرف راستہ دکھلایا, ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں, کچھ اجر دینا چاہتے ہیں, کچھ پیسہ دینا چاہتے ہیں, اگر چاہیں تو سرداری دینا چاہتے ہیں. یہی تقاضا انصار والوں نے بھی کیا. یا رسول خدا, آپ مکہ میں تھے, ہم مدینے میں تھے, اگر آپ مدینہ تشریف نہ لاتے ہمیں کبھی بھی ہدایت نہ ہوتی, ہم کبھی بھی اسلام سے آشنا نہ ہوتے, کبھی بھی اہل ایمان نہ کہلا پاتے. آپ مدینہ تشریف لائے, ہمیں ہدایت دی, ہمیں اسلام سے مشرف کیا, ہم با ایمان ہوئے, ہمیں قرآن سکھلایا, ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں, آپ کچھ تقاضا کیجئے, بتائیے. اگر سرداری کہیں تو قبیلے کی سرداری دیتے ہیں, اگر کہیں تو آپ کو دولت دیتے ہیں, کہیں تو سونے میں تول دیتے ہیں, کہیں تو جو چیز کہیں گے وہ آپ کو ہم دے دیں گے. پیغمبر اسلام کے ذہن میں وہی آیات, گزشتہ انبیاء نے, اہل سنت کا اشکال, گزشتہ انبیاء نے کیا کیا, جب بھی ان کی امتوں نے کہا اے نبی خدا, اے رسول خدا, آپ کو ہم سے کچھ چاہیے, تو انبیاء نے سب نے یہی جواب دیا. قرآن کی آیات, سورہ صافات کو اٹھا کے دیکھیں, سورہ آراف کو, مختلف مقامات پہ, اِن نَذْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ, مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے, میرا اجر تو خدا کے ساتھ ہے. ہر نبی نے یہی کہا, مجھے کچھ اجر نہیں چاہیے تم سے, اگر مجھے اجر دے گا تو مجھے خدا اجر دے گا, مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. برادران اہل سنت کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب سارے کے سارے انبیاء چھوٹے انبیاء تو یہ کہیں کہ ہمیں اجر نہیں چاہیے, رسول خدا کہیں کہ مجھے اجر چاہیے. سوال سمجھ میں آیا حضرات کو؟ ان کا اشکال سمجھ میں آیا. وہ کہتے ہیں یہ جو آئے تھے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا, کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے مودۃ فی القربا کے, وہ کہتے ہیں نہیں, سوائے غلط ہے ترجمہ, بلکہ ترجمہ یہ ہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا, حتیٰ کہ مبتت پھر قربا کا بھی تقاضا نہیں کرتا. ان کا آپ نے حضرات نے اس کا سمجھا, کہا جاتا ہے آدھے نمبر تو سوال کو سمجھنے کے ہوتے ہیں. اس کا سمجھ میں آئے گا تبھی تو جواب سمجھ میں آئے گا. آپ ان حضرات کو نہ جانے کیا سمجھ نہیں آیا تھا کہ انہوں نے آیت قرآن کے اوپر یہ سوال ڈال دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے اجر نہیں مانگا, بلکہ کہا کہ میں بھی کوئی اجر نہیں مانگتا, حتیٰ کہ میں مبدت پھر قربا کا بھی تقاضا نہیں کرتا. کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کسی سے کہے نا کہ بھائی آپ نے فلان چیز تو نہیں کھائی، میں نے یہاں پہ کچھ رکھ دیا تھا، مجھے وہ چیز مل نہیں رہی ہے، مثلا فلان کھانا، تو کہتے نہیں میں نے چاول نہیں کھائے. میں آپ کو کیسے پتا چاول تھے یا نہیں تھے؟ نہیں آپ حضرات میں کیسے معلوم ہے کہ میں نے تو کہا بھائی یہاں پہ کچھ چیز رکھی ہوئی تھی، آپ کو کیسے پتا چلا تھا کہ چاول تھے یا مثال کے طور پہ روٹی تھی؟ اب وہ کہہ رہے کہ نہیں رسول خدا نے مبتت پھر قربا کو بھی نہیں مانگا. اس کا مطلب ہے کوئی تقاضا تھا جس کو رد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلا تو جواب دے نقضی ہم نے دیا. اب غور کیجیے گا تب جو چاہوں گا سارے حضرات کی. رسول خدا سے تقاضا، اب سارے انبیاء نے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، رسول خدا نے تقاضا کیوں کیا میں پیش کروں گا آگے جا کے. آئیے ذرا قرآن کو اٹھا کے دیکھیں، آیا قرآن نے کسی مقام پہ جواب دیا کہ رسول خدا نے تقاضا مودت پھر قربا کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ تو قرآن کے اندر آیت موجود ہے، رسول خدا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وما سألتکم من اجر فہو لکم، جو میں نے تم سے اجر مانگا ہے وہ میرے فائدے کے لیے نہیں تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے. اگر اجر نہیں مانگا تھا تو اس آیت کی کیا ضرورت تھی؟ کہ جو میں نے اجر مانگا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی اجر مانگا گیا ہے، اسی لیے رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ وما سألتکم من اجر، قرآن کی آیت ہے، وما سألتکم من اجر، کہ رسول فرماتے ہیں اپنی امت سے کہ جو میں نے تم سے اجر مانگا فہو لکم، اس کا میرے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میرے اقربا ہے محبت کرو گے میرا مقام بڑھ جائے گا. میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرے اقربا سے محبت کرو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا. اب میں توجہ چاہوں گا پورے مجمع کی، رسول خدا نے تقاضا کیوں کیا؟ رسول خدا سے چھوٹے انبیاء نے تقاضا نہیں کیا، رسول خدا نے تقاضا کیا، رسول خدا نے تقاضا کیا. قرآن کہتا ہے نہیں، رسول خدا نے تقاضا نہیں کیا. کیا کیا رسول خدا نے؟ کہا جب چھوٹے انبیاء منع کر چکے پروردگارا میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تو خدا نے کہا نہیں آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ سے کہلوائیں گے. آیت یہ نہیں ہے کہ لا سألکم علیہ اجرا، آیت ہے قل. آیت نے قل، اے حبیب آپ تو نہیں مانگے گے، میں حکم دیتا ہوں. خدا جانتا تھا رسول خدا تقاضا نہیں کریں گے، خدا جانتا تھا یہ کبھی نہیں مانگے گے. جب نو نے نہیں مانگا، یونس نے، شعیب نے نہیں مانگا، یہ تو حبیب خدا ہے، ختم الانبیاء، سید المرسلین ہے، انبیاء کے سدا یہ کیسے مانگ سکتے ہیں؟ کہا قول، میں حکم دیتا ہوں مانگیے. اب پروردگار جو تو کہے، جب تیرا حکم آئے گا میں کیسے ٹال سکتا ہوں؟ اور خدا نے جب کہا کہ میں حکم دے رہا ہوں تو خدا کیا کہتا تھا؟ توجہ چاہوں گا، سارے انبیاء کہتے تھے میرا اجر آپ پہ نہیں، امت پہ نہیں، بلکہ خدا پہ ہے. ان اجریا اللہ علی اللہ، میرا اجر خدا پہ ہے. نوح نے کہا خدا پہ ہے، شعیب نے کہا خدا پہ ہے، یونس نے کہا خدا پہ ہے، سارے انبیاء کہہ رہے ہیں میرا اجر تم پہ نہیں خدا پہ ہے. خدا نے کہا جب مجھ پہ ہے تو آج میں مانگ رہا ہوں، بلکہ میں آدم سے خاتم تک سارے انبیاء کی رسالتوں کا اجر منگوا رہا ہوں. میں نے حکم دیا، ساروں نے کہا تھا خدا تیرے پہ اجر ہے، بس میں سارے انبیاء کی زحمتوں کا اجر میں مانگتا ہوں، کچھ نہیں مانگتا، بس میرے محمد کے اقربا سے محبت کرنا. اور کیا فضل آپ نے، جب سارے انبیاء نے اجر رسالت خدا کی طرف پلٹا دیا، خدا نے کہا اب کیونکہ میرے پہ تھا سب کا اجر، اے حبیب آپ تو مانگیں گے نہیں، میں حکم دیتا ہوں ان ساری رسالتوں کا اجر میں آپ کے ذریعے مانگوں گا. صرف یہ کہ مودت فی القربا چاہیے. اس میں غور کیجئے گا، رسول خدا سے خدا نے کہلوا دیا. پہلے تو یہ کہ خود سے رسول خدا نے مانگا، اور وہ اجر رسالت یہ تھا کہ مودت فی القربا. اب دیکھنا پڑے گا قربا کیا چیز ہے. بڑے بڑے علماء نے تحقیقات لکھی ہیں، قربا ایک قریبی آدمی جس سے انسان کو بہت محبت ہو، انسان کا بہت قریبی ہو. مولا کا جملہ ایک پیش کر دوں، اس کے بعد سے انشاءاللہ وضاحت کروں گا. مولا فرماتے ہیں بہت سے اپنے ایسے جو غیروں سے غیر تر، اور بہت سے غیر ایسے جو اپنوں سے عزیز تر. جملہ سمجھ آیا حضرات کو؟ بہت سے رشتے دار اتنے دور ہوتے ہیں کہ غیروں سے زیادہ دور ہوتے ہیں، اور بہت سے غیر ایسے ہوتے ہیں جو رشتے داروں سے زیادہ انسان کو محبوب ہوتے ہیں. مولا کا جملہ ہے. شاید مولا یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ رسول خدا کے بہت سے ایسے رشتے دار مل جائیں گے. اب
اب رشتے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک خونی رشتے ہوتے ہیں حسبی ہوتے ہیں اور ایک نسبی ہوتے ہیں. انسان کی زوجیت کا رشتہ یہ نسبی رشتہ ہوتا ہے، ایک تو خون کی وجہ سے وہ رشتے آپ بدل نہیں سکتے، ایک ہوتا ہے زوجیت کی وجہ سے انسان کے کوئی رشتے دار بن جاتے ہیں. دونوں رشتے داروں کے اندر ایسے بہت سے افراد ہو سکتے ہیں، بعض اوقات کے ہیں رشتے دار لیکن غیروں سے غیر کر، سگا چچا بھی ہو سکتا ہے لیکن تبت یدا بالحق، اور بہت سے اتنے دور کہ نہ زبان ایک نہ نسل ایک نہ رنگ ایک لیکن سلمان و منا الگ، دور کے ہوں گے لیکن اپنوں سے عزیز تر ہوں گے، اور بہت سے اپنے اتنے دور ہوں گے غیروں سے غیر تر ہوں گے. اب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے رسول خدا نے کہا میرے اقربا یعنی قریبی افراد ایسے ہوں کہ جو رشتے سے قریب نہ ہوں لیکن دل سے قریب ہوں. غور کیجئے گا، قریب ہوں، اتنے قریب ہوں، اتنے قریب ہوں کہ چاہے اگر میں سفر میں ہوں تو وہ میرے دل میں ہوں، میں حضر میں ہوں تو وہ میرے دل میں ہوں، سب سے زیادہ میرے قریب ہوں. میں پیش کروں گا دو صرف مثالیں. قربا کا لفظ استعمال کیا، اقربا جمع کا صیغہ ہے، بہت سے فرق کہتے ہیں قربا بھی جمع کا صیغہ ہے، البتہ جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. غور کیجئے گا، عربی زبان کے اندر ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے افعال التفضیل کی، جسے آپ حضرات یہاں پہ حضرات رہتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹیو، جس طرح سے کہتے ہیں نا دا گریٹسٹ دا بیسٹ، یہ اس کا یعنی تقابل سب سے زیادہ، سب سے بڑا، سب سے اونچا، جس طرح اردو میں کہا جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ آخری درجہ ہے. اس کا وزن عربی کے اندر ہوتا ہے افعال کے وزن پہ، افعال یعنی اکبر. سمجھ آ رہا ہے حضرات کو؟ تھوڑی سی ادبی بحث ہے لیکن سمجھ لیجئے، ادبی یعنی عربی ادبی، البتہ آپ حضرات کے ادب سے میں انشاءاللہ آشنا ہوں، سب کو مطلب مانتا ہوں، مجھ سے زیادہ ادب کے اندر ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں اس بات کا مجھے اقرار. اگر غور کیجئے گا، افعال کے وزن پہ آتا ہے اکبر، سب سے بڑا. اس کا تضاد کیا ہے؟ اصغر، سب سے چھوٹا. اکبر سب سے بڑا، اصغر سب سے چھوٹا. ان کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ اکبر کی مؤنث ہے کبرا، سب سے بڑی. آیت الکبرا، کیونکہ آیت مؤنث ہے، خدا کی سب سے بڑی نشانی. اور اس کا اصغر کا مؤنث جو ہے وہ ہے صغرا، کبرا کی اپوزٹ کیا ہوگی؟ صغرا، سب سے چھوٹی. حضرات سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک اور استدلال بس یہاں پہ بات واضح کرتا چلو، پھر پیش کروں گا استدلال. اعلی، سب سے اونچا، اصطلاح استعمال ہوتی ہے اعلی، سب سے اونچا. اور ادنا، سب سے پست. بعض اوقات افراد کہتے ہیں میں آپ کا ادنا سے غلام ہوں، یعنی پست ترین آدمی، اتنا گراتا اپنے آپ کو. اب اردو میں شاید میں برا نہ ہوں، عربی میں بہت ہی معیوب ہے بھارت. ادنا یعنی بہت ہی پست، بہت ہی نیچ، بہت ہی چھوٹا، بہت ہی گھٹیا، اسے کہا جاتا ہے ادنا، انتہائی گھٹیا چیز کہا جاتا ہے ادنا. اعلی کے مؤنث ہے اولیا، اکثر جگہوں پہ حدیث میں دیکھیں گے جناب زینب اولیا. اعلی یعنی بلند، اور اولیا کہا جاتا ہے بلند خاتون، اتنی بلند جتنی کہ جناب زینب کبرا، بس جناب زینب کبرا ہی اتنی بلند ہے جناب زینب کبرا کے لیے. اس کا مؤنث، ادنا کا مؤنث ہے دنیا. حضرات سمجھ میں آیا؟ دنیا اتنی پستی، تبھی تو مولا نے تین مرتبہ طلاق دی تھی. اعلیٰ کا اولیاء اور ادنا کا دنیا، مولا نے تین مرتبہ اسی لیے دنیا کو طلاق دی تھی. ہمارے کو ساتھ کیا کہتے تھے کہ برخوردار، تمہارے مولا نے اس دنیا کو تین مرتبہ طلاق دی ہے، اپنے مولا کی متعلقہ سے شادی مت کرنا. سمجھایا حضرات کو؟ یعنی دنیا داری میں مت پڑ جانا، دنیا سے شادی یہی ہوتی ہے، یعنی دنیا داری میں انسان پڑ جائے. دنیا بہت ہی پست اور گھٹیا کو کہا جاتا ہے، اسی لیے مولا نے تین مرتبہ طلاق دی ہے. اور مولا فرماتے ہیں کہ اگر تین سے زیادہ مرتبہ طلاق ہوتی وہ بھی دے دیتا. تین طلاقوں کے بعد انسان ابدی طور پہ دوسرے سے جدا ہو جاتا ہے. تیرے اور میرے درمیان میں تین طلاقیں ہو چکی ہے، یہ مولا نے کہا تو نہ کری. اب غور کیجیے گا، یہ افعل اور فعلا، یہ وزن اپنے ذہن میں رکھیے. اکبر اور کبرا کے ذہن میں اگر وزن ہو تو کہا جاتا ہے جو انسان کا سب سے قریبی آدمی اسے کہتے ہیں اقرب. عین سے اقرب تو بچھو کہا جاتا ہے، الف سے اقرب سب سے قریبی آدمی. یہ بھی میں نے اس لیے پیش کیا کہ مولا متقیان کا جملہ بعض الاقارب کل اقرب، بہت سے اقرب بچھو کی طرح ہوتے ہیں. آپ حضرات توجہ سے اگر سنیں گے تو بہت سے مطالب نکلیں گے. مولانا اقرب نے کہا کہ بہت سے اقارب بعض الاقارب نہ جانے کن رشتے داروں کا رسول خدا کے فرما رہے تھے. بہت سے ایسے رشتے دار ہوتے ہیں جو بچھو سے بدتر ہوتے ہیں. اب اقرب قریب ترین آدمی اور اس کا مونس ہے قربا. نہیں آپ حضرات نے محنت تو ضائع کر دیا میری. کہا جاتا ہے کہ مبتت پھر قربا کا تقاضا کیا گیا ہے. یہاں پہ سارے اقربا نہیں بلکہ کسی ایک قریبی ترین خاتون کا رسول. یہاں مبتت پھر قربا کا تقاضا کیا کل اصل کو ملے حضرت الا المبتت پھر قربا. مبتت پھر قربا کا تقاضا سب سے رسول خدا کی قریبی ترین خاتون سے مبتت کا تقاضا ہے. اب ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیے رسول خدا سب سے زیادہ کس سے قریب تھے. سب نے لکھا, مورخین نے لکھا, اہل سنت کے ابن حشام نے, بڑے بڑے مورخین نے لکھا کہ رسول خدا اتنی محبت کا قربت کا اظہار کرتے تھے کہ جب سفر میں جاتے تھے سب سے آخر میں بیٹی سے ملتے تھے اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے ملتے تھے. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اور فاطمہ کے درمیان میں جو دوری کا فاصلہ وہ سب سے کم ہو. نہیں, جب جائیں گے تو سب سے آخر میں ملے, جب واپس آئیں گے تو سب سے پہلے ملے. اس کا مطلب ہے جو فاصلہ ہے دوری کا وہ سب سے کم ہے. میری قریبی ترین بیوی فاطمہ ہے. اب رسول خدا نے تقاضا کیا کہ اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو میری قربا یعنی فاطمہ سے مودت رکھو. اب سمجھ لو جس نے فاطمہ کو ناراض کیا وہ لعنت اللہ, اور جس نے فاطمہ کو راضی کیا وہ رضی اللہ. اور کیا حضرات نے یہ جو قرآن میں فلسفہ دیا گیا ہے کہ رضی اللہ عنہم, خدا ان سب سے راضی ہے, اور بعضوں کو پہ کہا کہ نہیں خدا نے لعنت بھی کیا ولعن اللہ وہ ملائکہ. تو خدا نے نہیں, صرف خدا کہتا ہے میں نے اور میرے سارے ملائکہ نے لعنت کی ہے. اکیلے خدا کی لعنت نہیں ہے. لعنت کا مطلب بیزاری یعنی دوری کا اظہار, یعنی میں ان کے کام سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں. تو کہا جاتا ہے پورا فلسفہ نظام رضی اللہ ہونا رضایت اور لعنت کا استحقاق جناب سیدہ کو خدا نے ملا قرار دیا ہے. کہا جاتا ہے ملا دیکھنا ہو کہ کس سے خدا راضی ہے کس سے رضی اللہ ہے. اب ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ پہلے تو خدا کو راضی کروائے. نہیں آپ حضرات میرے ساتھ بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے, ہمیں تو سبھی رضی اللہ کہنا چاہیے. بھائی کس کس کو خدا سے راضی کراتے پھرو گے؟ بس یہ دیکھ لو جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے خدا راضی ہے. صحیح بخاری کے اندر تین مقامات سے یہ حدیث آئی ہے. اچھا عدد انتخاب کیا انہوں نے صحیح بخاری کے اندر. اب میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کسی اور مقام پہ صحیح ہو نہ ہو اس مقام پہ ضرور صحیح ہے. تین مقامات پہ انہوں نے, ایک تو باب قضا کے اندر لکھا ہے یعنی قضاوت قاضی کے باب میں لکھا ہے, باب مناقب فاطمہ میں لکھا ہے, اور فدق تاریخ کے مسئلے کے اندر ظاہراً 12:26 کے تصدیق کے اندر ظاہراً وہاں پہ انہوں نے حدیث پہ لکھا. تین مقامات پہ لکھا. بہرحال صحیح بخاری کے اندر جلد نمبر 3 میں تین مقامات پہ حدیث موجود ہے کہ کیا رسول خدا فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو بضعتم منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. بہت سے حضرات ترجمہ غلط کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جگر کو عربی میں کبد کہا جاتا ہے, کاف بے دال کاف ڈنڈے والا کاف جسے کتاب کبد جمع ہے اقباد. اگر رسول خدا نے یہ کہنا ہوتا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو رسول خدا خود سے کہہ دیتے کہ بھئی فاطمہ چو بدا چو کبد منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جب رسول خدا نے نہیں کہا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو ہمیں ترجمے میں اپنے پاس سے ٹھوکنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو رسول خدا نے فرمایا وہی الفاظ استعمال کیے جائیں. فاطمہ تو بضعت منی, من آزا فقط آزانی, ومن آزانی فقط آز اللہ, ومن آز اللہ دخل النار. فاطمہ میرا حصہ ہے, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرا حصہ ہے. جس نے اسے اذیت کی اس نے مجھے اذیت کی, جس نے مجھے اذیت کی اس نے خدا کو اذیت کی, جس نے خدا کو اذیت کی وہ جہنم میں گیا. دوسرے مقام پہ صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ان اللہ یغضب بغضب فاطمہ, خدا فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے منطوق کلام، ایک ہوتا ہے مفہوم کلام. تھوڑی سی میں گفتگو توجہ چاہوں گا. منطق کی بحث ہے مفہوم کلام اور منطوق. ایک میں نے بات کہی اسے کہا جاتا ہے منطوق، جس کا میں نے نطق کیا، جو میں نے بیان کیا، اس کلام سے جو بات سمجھ میں آئے گی دوسرا اس سے ایک مفہوم بھی نکلے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے کہا کہ یہ گلاس آدھا پانی سے بھرا ہوا ہے، یہ منطوق کلام ہے. مفہوم یہ ہے کہ آدھا خالی ہے. سمجھ میں آیا بات؟ ایک ہے منطوق، رسول خدا نے ایک چیز فرمائی اور ایک اس سے مفہوم نکلتا ہے. رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ خدا فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی، ناراض ہونے سے ناراض ہوتا ہے. خدا نے، رسول خدا نے یہ فرمایا خدا فاطمہ کے ناراض ہونے سے ناراض ہوتا ہے. یہ ہے منطوق کلام. مفہوم کلام یہ کہ اگر راضی کرنا ہو تو اسی کو راضی کرو، اور خدا کو ناراض کرنا ہو تو اسے ناراض کر دو. گیا تھا رات میں. اب ذرا غور کیجیے گا، جو حدیث میں نے شروع کی تھی کہ فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، کیوں ترجمے کے اندر یہ نہیں کہنا چاہیے میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا حصہ ہے، میرے بدن کا حصہ ہے؟ نہیں، رسول خدا نے کہا فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے اسے اذیت کی اس نے مجھے اذیت کی. رسول خدا نے نہیں کہا کہ میرے جگر کا ٹکڑا، میرے دل کا ٹکڑا، میرے جسم کا ٹکڑا. نہیں، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے. اگر میں رسول ہوں فاطمہ رسالت کا حصہ ہے، اگر میں نبی ہوں فاطمہ نبوت کا حصہ ہے، اگر میں رحمت للعالمین ہوں فاطمہ رحمت کا حصہ ہے. تم جو مجھے مانو گے اس کا حصہ فاطمہ ہے. اور کیا حضرات نے، اس لیے نہیں کہنا چاہیے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا حصہ. نہیں، فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے اسے اذیت کی اس نے مجھے اذیت کی. کیونکہ رسول خدا نے کہا میری رسالت کا حصہ فاطمہ، جس نے رسالت کے حصے کو اذیت کی اس نے رسالت کو اذیت کی، اور رسالت ہے خدا کی. آپ نے غور کیا، بس خدا نے متعلقہ مودت فی القربہ کا تقاضا ہے، قربہ کو راضی کرنا ہوگا خدا راضی ہو جائے گا. اب ذرا غور کیجیے مودت کیا چیز ہے. میں نے کہا تفسیر کل انشاءاللہ مفصل پیش کروں گا، بلکہ کل جناب معصوم قم پہ ہے. غور کیجیے کہ کس انداز سے اس آیت کے اندر خداوند متعالیٰ کا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ. ایک ذرا لفظ مودۃ پہ بھی تھوڑی سی بحث، علمی زیادہ نہیں، زیادہ بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا. عربی میں دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے محبت، ایک ہے مودت. اب میں جان بوجھ کے بار بار جب بھی ترجمہ کر رہا ہوں اردو میں مودت ہی استعمال کر رہا ہوں. ہمارے اکثر تراجم میں آپ کو ملے گا کہ محبت کا تقاضا کیا گیا، کیونکہ بعض اوقات اردو میں الفاظ محدود ہیں، وہی الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں جو عربی میں موجود ہیں. محبت بھی عربی کا لفظ ہے، مودت بھی عربی کا لفظ ہے. اگر خدا نے محبت کا تقاضا کرنا ہوتا تو قرآن میں لفظ محبت بھی استعمال ہوا ہے، تو خدا یہی کہتے تھے کہ بھی میں مودت فی القربہ نہیں، محبت فی القربہ کا تقاضا کر رہا ہوں. نہیں آپ حضرات میرے ساتھ، اگر خدا نے محبت ہی کا تقاضا کرنا ہوتا، بھئی مودت فی القربہ نہیں، محبت فی القربہ کا تقاضا ہے. نہیں، خدا نے کہا نہیں محبت کا تقاضا نہیں، مودت کا تقاضا ہے. کہتے ہیں مودت اور محبت میں کچھ فرق ہے، اسی فرق کی وجہ سے خدا نے یہ کہا، کہا کہ دیکھو محبت کا تقاضا نہیں ہے بلکہ مودت کا تقاضا ہے. میں تفصیل سے نہیں پیش کر سکتا، توجہ چاہوں گا تمام حضرات کی. کہتے ہیں محبت اور مودت میں فرق یہ ہے کہ محبت کبھی گھٹتی ہے کبھی بڑھتی ہے، لیکن مودت گھٹتی نہیں ہمیشہ بڑھتی ہے. خدا نے کہا تقاضا محبت کا نہیں مودت کا ہے، جو ہمیشہ بڑھتی رہے. توجہ چاہوں گا، کہتے ہیں مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہوتی، مچھلی کو پانی سے مودت ہوتی ہے. بھائی مجھے مثال کے طور پر تیرنے کا بڑا شوق ہے، پانی میں رکھیے خوش ہوں گا، باہر نکال لیجئے پھر بھی گزارا ہو جائے گا. چلے انسان کی مثال تو بہت دور کی ہے، بھینس کی مثال لے لیجئے، آسان ہو جائے گا بات سمجھنا. بھینس کو بڑا شوق ہوتا ہے پانی میں بیٹھنے کا، گھنٹوں بیٹھی رہے گی، آٹھ دس گھنٹے پندرہ گھنٹے بھی، اس کے بعد پھر کیا ہوگا، خود بخود باہر نکل جائے گی. تو کھانا بھی تو ہے، گھاس چلے گی، کچھ نہ کچھ کرے گی، باہر جائے گی. کہا جاتا ہے کہ مودت نہیں، بھینس کو پانی سے محبت ہے، یعنی محبت کے اندر اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن مچھلی کو محبت نہیں، مودت ہے پانی سے. مودت کے اندر یہ شرط ہوتی ہے کہ انسان کا اس چیز کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. مچھلی کو پانی سے مودت نکال لیجیے, بھینس کو پانی سے نکالے پڑی رہے گی, جیتی رہے گی, ساری زندگی دوبارہ پانی میں نہ جانے دیجیے پھر بھی زندہ رہے گی. مچھلی کو نکالیے تڑپ تڑپ کے مر جائے گی. کہا جاتا ہے کہ ہم سے محبت کا نہیں مودت کا تقاضا ہے. کہا جاتا ہے شیعہ اسے کہتے ہیں جس کا اہل بیت کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. حضرات نے شیعوں کا بغیر مودت کے گزارا نہیں ہے, بغیر اہل بیت کے گزارا نہیں ہے. کیسے؟ مثلا آپ پاکستان میں ہو یا ہندوستان میں ہو, یورپ میں ہو یا امریکہ میں ہو, کہا جاتا ہے کہ شیعوں کا بغیر اہل بیت کے گزارا نہیں ہے. کیونکہ ہمیں جس طرح سے مچھلی کو پانی سے محبت ہوتی ہے جس طرح وہ مودت ہے, اس طرح ہمیں اہل بیت سے مودت ہے, اس طرح قربا سے مودت ہے. ہمارا سب کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے, بس مودت قربا کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. جہاں جائیں گے دلوں میں محبت ہوگی, وہی مودت ہوگی, وہی زندہ رکھتی ہے, وہی ایمان کو باقی رکھتی ہے. بس کہیں سے بھی چلا جائے گا شیعہ, کہا جاتا ہے کچھ بھی ہو جائے, دوبارہ ایک مرتبہ اس کے اندر محرم کا نام سننا ہوگا زندہ ہو جائے گا, دوبارہ کبھی سنے گا. کہا جاتا ہے نا جس طرح سے شیخ فخر نے مثال دی ہے, کہتے ہیں جنت کا نام لیجیے مومن مچلنے لگے گا. کیسے؟ کہا جاتا ہے جو پردیش میں ہوتا ہے وطن کا نام لیجیے فوراً مچلنے لگتا ہے. آپ حضرات سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے اس بات کو؟ پردیش میں بیٹھے ہیں, وطن کا نام لیجیے, کوئی کہے کہ مثلا فلان شہر کا نام لیا جائے, فوراً انسان کا بدن تڑپنے لگے گا. ارے وطن کی بات آئی ہے, آپ تبھی تشریف لائیں, کیسا ہے وطن, کیسے تھے لوگ, کیسا تھا, سڑکیں کیسی ہیں, فوراً سوال کرنے لگیں گے. کہا جاتا ہے بس مومن کا جنت سے متعلق ایسا ہی حال ہونا چاہیے, جنت کا نام لیا جائے فوراً مچلنے لگے, ارے میرے وطن کی بات آئی ہے. بالکل اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ جب انسان کے دل میں بسے ہوئے افراد ہوتے ہیں, محبتوں کے جال بچھے ہوئے ہوتے ہیں, کیسا بھی ہوگا فوراً اپنے تقیے میں چھپا چھپایا بیٹھا ہوگا, بے دین ہوگا, سب کچھ ہوگا, جیسے نام آئے گا علی کا کچھ نہ اظہار کرے, چہرے میں مسکراہٹ آنے لگے گی. سالہ سال بیت چکے ہیں, تنہائی میں بیٹھا ہے, خاموشی میں بیٹھا ہے, تقیے میں بیٹھا ہے, کسی سے اظہار نہیں کرتا. اچانک ایک آدمی سے سنا, کہا کہ میں تو علی کا ماننے والا ہوں. بے دین سے بے دین آدمی ہوگا, فوراً ایک مرتبہ چہرے میں مسکراہٹ آنے لگے گی, کہ اپنا آدمی مل گیا. فوراً انسان کو نسبت ہو جائے گی اس آدمی سے, جس کو جانتا بھی نہیں ہوگا, فوراً محبت بھی ہونے لگے گی. کہ اس کا اور میرا دونوں کا مقصد ایک ہے, مودت فی القربا ہے. آپ اور کیا میں نے پیش کیا تھا نا, مجھ میں اور آپ میں کوئی رشتہ نہیں ہے, حسینیت کا رشتہ ہے. نہ آپ مجھے جانتے ہیں, نہ میں آپ کو جانتا, نہ کوئی رشتہ ہے. لیکن ایک مرتبہ سننے میں آتا ہے کہ ہاں بھائی مجلس ہونے والی ہے, خود بخود سارے پروانے کھینچے چلے آتے ہیں. کہا کیوں؟ کوئی ایک مودت ہے جس کی وجہ سے کھینچتے چلے آتے ہیں. آپ نے غور کیا, کوئی نہ کوئی مودت ہے جو باعث بنتی ہے. بس غور کیجئے گا, پیغمبر اسلام کو میں نے کہا نا قریبی ترین شخصیت کا نام ہے جناب سیدہ, جس سے سب سے زیادہ محبت رسول خدا کو. ایک حدیث سے جو پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ شب جمعہ میں, میرا انشاءاللہ ارادہ ہے جناب لبت کے مسائل پڑھوں گا. اس دفعہ جتنے مقامات پہ کراچی میں اتفاق ہوا, اور مقامات پہ اتفاق ہوا, دار السلام میں اتفاق ہوا, جناب اکبر کے مسائل جہاں پہ پڑھے وہاں پہ بہت سے افراد باقاعدہ ساتھ نہیں لا سکے. اس دفعہ کوشش کروں گا شب جمعہ میں چند جملے حضرت اکبر کے مسائل پیش کروں. جب پوچھا کسی نے بارہ امام سے, کہا کہ بتائیے جناب سید الشہدا کو زیادہ محبت کربلا والوں میں کس سے تھی, سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ جناب عباس سے تھی یا جناب اکبر سے تھی؟ ہو سکتی ہے صرف انہیں دو سے. سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ تو کہتے ہیں کہ علماء میں اختلاف ہے آج تک, کچھ کہتے ہیں حضرت عباس سے زیادہ, کچھ کہتے ہیں حضرت علی اکبر سے. جب بارہویں امام سے پوچھا, کہا کہ جناب علی اکبر سے زیادہ محبت تھی. کسی نے غیبت کبریٰ ہی کے دوران جب ملاقات ہوئی تو پوچھا مولا سے, کہا مولا بتلائیے علماء میں ہمارے اختلاف ہے، سید الشہداء کو زیادہ محبت کس سے تھی؟ کہا علی اکبر سے. ایک عالم نے اسی کو عنوان قرار دیا اور اس پہ باقاعدہ اپنی کتاب مقتل میں چند ابواب لکھے. میں شب جمعہ میں حضرت علی اکبر کے مسائل تفصیل سے پیش کروں گا، آج مجھے کچھ دوسری طرف جانا ہے، ذرا غور کیجیے گا. انہوں نے جملہ جناب رسول خدا کا، وہ کہتے ہیں کہ اس جملے کو کہ کس سے زیادہ محبت تھی، اس پیراہے میں دیکھو کہ جناب سیدہ نے سوال کیا رسول خدا سے، کہا بابا جان بتلائیے آپ کو علی سے زیادہ محبت ہے یا مجھ سے زیادہ محبت ہے؟ کس نے پوچھا جناب سیدہ نے؟ اللہ اکبر، کس نے پوچھنی رسول خدا سے؟ تو کہتے ہیں رسول خدا نے مسکرا کے کہا کہ فاطمہ مجھے علی زیادہ عزیز ہے، تم زیادہ محبوب ہو. آپ نے جملے پہ غور نہیں کیا، ایک عزت سے نکلا ہے، دوسرا حب سے نکلا ہے. کہا علی مجھے زیادہ عزیز ہے، تم زیادہ محبوب ہو، عزت میں علی کی زیادہ کرتا ہوں، محبت میں تم سے زیادہ کرتا ہوں. آپ نے غور کیا؟ کہا عزت میں علی کی زیادہ کرتا ہوں کیونکہ خدا کے نزدیک زیادہ مقام، اور محبت تم سے زیادہ کرتا ہوں کیونکہ خدا نے حب تمہارے ساتھ رکھی ہے. کہتے ہیں بالکل اسی طرح جناب سید الشہداء کا بھی تھا، حضرت عباس زیادہ عزیز سے، جناب علی اکبر زیادہ محبوب سے. ہم نے غور کیا، رسول خدا کو بہت زیادہ محبت، جناب سیدہ سے اتنی محبت، اتنی محبت کہ محبت کا اظہار کرتے میں چوکتے نہیں ہیں. یہاں تک کہ امہات المومنین مخصوصاً ایک بیوی مسلسل شکایت بھی کرتی ہیں، ناراض بھی ہوتی ہیں، کہا یا رسول خدا بیٹی کی آپ نے شادی کر دی، اپنے گھر میں بیا کے بھیج دیا ہے، پھر بھی جب بھی بیٹی آتی ہے کھڑے بھی ہوتے ہیں تعظیم میں، کبھی پیشانی کے بوسے لیتے ہیں، گلے کے بوسے لیتے ہیں، رخساروں کے بوسے لیتے ہیں، ہاتھوں کے بوسے لیتے ہیں. کہا جاتا ہے اولاد ماں باپ کے ہاتھوں کے بوسے لے، حدیث کے الفاظ ہیں، ماں باپ سے ملو، ماں کے بھی ہاتھ کا بوسہ لو بیٹوں کے لیے ہے، باپ کے بھی ہاتھ کا بوسہ لو، محبت کا اظہار ہے، ثواب ملتا ہے اس میں، ثواب ہے بہت زیادہ، ماں باپ سے ملو. لیکن ماں باپ کے لیے ہے کہ اولاد کا جب چھوٹے ہو نابالغ ہو تب تو اجازت ہے، لیکن اولاد کو ہاتھ نہیں چموانے چاہیے. کیوں؟ کہ اس کے اندر ہاتھ چموانے کے اندر یہ مقام آتا ہے کہ اس کا مقام زیادہ ہے، پیشانی کا بوسہ دلواؤ لیکن ہاتھ کا نہیں. کہا جاتا ہے رسول خدا پیشانی کے بوسے بھی لیتے تھے، ہاتھوں کے بوسے بھی لیتے تھے. اٹھا کے دیکھیے تاریخیں، جناب سیدہ سے اتنی محبت کا اظہار کہ بعض اوقات ازواج آپ سے شکایت کرتے ہیں اتنی کیوں محبت کا اظہار کرتے ہیں. کہا جاتا ہے انسان اس سے زیادہ محبت کرتا ہے جس کے انسان کو مصائب کا زیادہ ادراک ہو، جس پہ زیادہ مصائب بھی اتنے ہو انسان کو محبت اس سے زیادہ ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کبھی پیشانی کے بوسے لیتے، بڑی محبت کا اظہار. یہ شاید میں نے واقعہ 2 سال پہلے پیش کیا ہے، لیکن اس صرف واقعے کو حصہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد مسائل پیش کروں گا. رسول خدا جب سارا دن تبلیغ کے بعد گھر پہنچے تو کہا جاتا ہے دروازے کا کھولنا تھا، 6 برس کی بچی دروازے کے پیچھے کھڑی انتظار میں، 6 برس کی بچی. اب رسول خدا پورا دن تبلیغ میں، لوگوں نے اتنے پتھر مارے، پورا بدن لہو لہان، سوچ یہ رہے کہ گھر کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، خدیجہ کا انتقال ہو چکا ہے، بیٹا ہے نہیں، بھائی ہے نہیں، میں کس منہ سے اپنی بیٹی کو بتاؤں گا کہ پوری دنیا تیرے بابا کی دشمن ہو چکی ہے، میری بیٹی کیسے صبر کرے گی؟ بچیوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے باپ کی مصیبت کو دیکھ کے صبر کرنا، کوئی اور جیسی بیوی ہوتی شاید صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا، لیکن جناب سیدہ صبر کا پہاڑ تھی، ام المصائب کی ماں ہے. کہا جاتا ہے ایک مرتبہ دیکھنا تھا کہ 6 برس کی بچی دروازے کے پیچھے کھڑی انتظار کر رہی ہے، میرے بابا تک گھر نہیں آئے، دروازے کو کھولا دیکھا بابا لہو لہان ہے، نہیں رونا شروع کیا. کہا جاتا ہے بابا آپ تھکے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، بابا اجازت دیجئے میں آپ کے ہاتھ منہ دھلا دوں، دو تین پانی لے کے آئے گا. بابا لیجئے پانی لیجئے. رسول خدا دیکھتے ہیں صبر کو اپنے سب کرتے ہیں، ہاتھ کو منہ کو دھونا شروع کیا اور رو کے ایک جملہ کہا فاطمہ تو میری بیٹی نہیں ہے، فاطمہ انچی امو ابھی فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں ہے، بیٹی اس طرح تو مائیں خدمت کیا کرتی ہیں جس طرح تو میری خدمت کرتی ہے، بیٹا اتنی محبت دیتی ہے تو اپنے بابا کو، پیشانی کے بوسے لیتے ہیں. امو ابھی آپ، جناب سیدہ کا سب سے بڑا لقب جو مجھے لگتا ہے وہ یہی لقب فاطمہ امو ابھی، فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے. رسول خدا نے کس محبت سے کہا؟ کہا فاطمہ انچی امو ابھی آپ، فاطمہ تو اپنے بابا کی ماں ہے. اور رسول خدا ایک جملہ کہتے کہتے جب بھی میں اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھتا ہوں، چاہے پورا دن کا تھکا ہوا ہوں، مجھ میں دوبارہ شوق تبلیغ رسالت الہیہ پیدا ہو جاتا ہے، دوبارہ شوق چڑھتا کہ میں جاؤں جا کے تبلیغ کروں، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا رسول خدا بیٹی کو دیکھنے کے بعد اتنا شوق ہوتا ہے، جبکہ زمانے میں بیٹیوں کو ننگ سمجھا جاتا تھا. کہیں گے نادان تو نہیں جانتا، جب بھی فاطمہ کی پیشانی کو دیکھتا ہوں مجھے 11 اماموں کا نور نظر آتا ہے. کوئی حسین رو کے کہتا ہے نانا آپ دین پہنچا جائیے، نانا میں سب کچھ قربان کر کے بچا دوں گا. نانا کیسے پہنچاؤں گا؟ نانا دین کو بچاؤں گا؟ نانا اگر دین نہ بچا میں حبیب جیسا صحابی قربان کر دوں گا، نانا اگر دین نہ بچا میں علی اکبر کی جوانی قربان کر دوں گا، نانا اگر دین نہ بچا علی اصغر جیسا بچہ ششماہ دے دوں گا، نانا اگر پھر بھی دین نہ بچا میں اپنے سر کو دے دوں گا، عباس کے بازوؤں کو دے دوں گا، نانا پھر بھی دین نہ بچا زینب کبرا کی چادر کو دے دوں گا. اجرو کمر اللہ بس سنیے گا جملے میں توجہ چاہوں گا، حضرات کی مساق کو غور سے سنیے گا. آج میں بہت سوچ رہا تھا کس کے مساق کو پڑھوں گا، آج صرف چند سوالوں کو پیش کروں گا جو جناب سکینہ نے جناب سید سجاد سے کیے. کہتے جناب سید سجاد کو جناب سکینہ کے سوالوں نے زیادہ رلایا ہے، ویسے تو مولا کو جناب زینب کبرا کے پردے نے رلایا ہے. کہتے ہیں کہ ہر آدمی کا خاصہ ہوتا ہے، کمزوری نہیں خاصہ. کربلا کے اندر، کربلا کے بعد انہی خاصوں کا امتحان لیا گیا. سنیں گے الفاظ. کہتے ہیں سید الشہداء کو پیاس زیادہ لگتی تھی، ان کا پیاس کا امتحان ہوا. جناب سید سجاد کو غیرت زیادہ آتی تھی، ان کی غیرت کا امتحان ہوا. کہتے ہیں جناب زینب کبرا کو حیا زیادہ آتی تھی، بات بات پہ حیا کرتی تھی. یہاں جا کے کہتی تھی کہ بہنوں سے کہتی تھی کہ میرا پردہ دے دو، بابا گھر میں آنے والے ہیں، بابا کے سامنے چادر سے جاتی تھی. اتنی بی بی کو حیا، بہت زیادہ حیا. کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کا وہ امتحان، جناب سید سجاد کا غیرت کا امتحان ہے. کربلا کے بعد جب کہا نا کسی نے، منہال نے مدینے میں کہا کہ مولا کب تک روتے رہیں گے، جب کسی نے کہا کہاں میرے مولا سجاد کہاں ہے، کہا کہ مولا باغ میں گئے. بہت خوش ہوئے اپنے آپ میں، کہا مولا باغ میں گئے. باغ میں انسان سیر کرنے جاتا ہے، انسان سکون کے لیے جاتا ہے. خوشی خوشی باغ میں پہنچے، جب باغ میں دیکھا کہا باغ میں بھی مولا رو رہے ہیں. سید سجاد کے ہاتھ میں رومال ہے، بار بار آنسو کو پوچھتے، پھر کہتے ہیں کہ ہائے میرا بھیا علی اکبر، پھر آنسو کو صاف کرتے کہتے ہائے میرا چچا عباس، پھر آنسو صاف کرتے کہتے ہائے میرا بابا حسین. روتے جاتے ہیں، کہا مولا کیا بات ہے، آپ باغ میں آ کے بھی روتے ہیں؟ کہا کہ تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک یوسف آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا، رو رو کے آنکھیں گوا دی تھی، میرے 18 یوسف ایک دن میں مارے گئے، میں نے اپنی آنکھوں سے لاشوں کو زمین پہ پڑے دیکھا، تم اس سے کہتا کہ میں روتا کیوں ہوں؟ اب غور کیجئے گا. کہا مولا شہادت آپ کی میراث ہے؟ کہا ہاں شہادت ہماری میراث ہے، لیکن ماؤں کو، پھپھیوں کو کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرتے دیکھنا، بے مکناؤں پہ چادر لے کے جانا، یہ ہماری میراث نہیں ہے. اجرک عمر اللہ، مولا کو سوالوں نے بہت رلایا. کہتے ہیں مولا سجاد نے اپنے بابا کے سر کو تخت یزید کے سامنے پڑا دیکھا. کہا جاتا بس یہ سر کو دیکھنا تھا، مولا نے رونا شروع کیا. روایت کے الفاظ میں مراکز فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرے بابا نے پوری زندگی سر کا کسی جانور کے گوشت نہیں کھایا. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا مجھے بابا یاد آ جاتے ہیں، جب بھی کسی جانور کو ذبح ہوتے دیکھتا مجھے اپنے بابا یاد آ جاتے ہیں. سنیں گے سوال. کہتے ہیں جب شروع ہوا یہ سفر کربلا سے شام کا، جناب سکینہ کو ایک مرتبہ جب کسی نے رسی کھولی، بیویوں کے ہاتھوں سے رسی کھولی، جناب سکینہ نے فوراً چھوٹتے ہی، کہا جاتا ہے نا بعض بچوں کو جب زیادہ کسی کو اذیت ہوئی ہو، کسی کو زیادہ تماچے لگے ہو، کسی پہ زیادہ ظلم ہوا ہو، وہ انتظار میں رہتا ہے جب اپنے کسی بڑے سے ملاقات ہوگی، ملتے ہی شکایت کروں گی، رو کے بتاؤں گی مجھے بڑے تماشے مارے گئے، مجھ سے بڑا ظلم کیا گیا، بس رسیوں کا کھلنا تھا بیوی سے رہا نہ گیا. کہتے ہیں دوڑتی ہوئی جناب سید سجاد کے پاس آئے، مولا سجاد زمین پہ بیٹھے تھے. کہتے ہیں بیوی نے اپنی باہیں گلے میں ڈال دی. کہتے ہیں گلے میں باہوں کا ڈالنا تھا، فوراً جناب سید سجاد نے کہا بہلا حصہ. کہا کیوں بھیا؟ کہا بہن میرے گلے میں توک ہے، اس میں خار نکلے ہوئے ہیں، بہن اس دھوپ کی وجہ سے میرا توک گرم ہو جاتا ہے، جب کوئی ہلاتا ہے تو میری کھال چپک جاتی ہے، بہن آرام سے ملو. کہا اچھا بھیا. کہتے اب جب پانی تقسیم کیا، جناب زینب کبرا نے کہا کہ سب سے پہلے سب سے چھوٹے بچے کو پانی دیا جائے، ہم تب تک پانی نہ پیئیں گے جب تک سکینہ پانی نہ پی لے. کوزے میں پانی ملا، جناب سکینہ نے پانی پیا؟ کہتے ہیں نہیں پانی نہیں پیا. کوزے میں پانی لیا، دوڑتی ہوئی سید سجاد کے پاس گئی. کہا کیا کرو گی؟ کہتے ہیں توک پہ زنجیروں پہ پانی ڈالنا شروع کیا. کہا بیوی کیا کر رہی ہو، پانی کیوں بہا رہی ہو؟ کہا میرے بھیا سجاد کی زنجیریں گرم ہو گئی ہیں، بھیا کی زنجیریں جب بدن سے لگتی ہے کھال اتر جاتی ہے. میں زنجیروں کو ٹھنڈا کر رہی ہوں. کہتے ہیں کہ جناب سکینہ کے سوالوں نے بہت رلایا سید سجاد کو. اجر کو بلا میں مسائل تمام کر دیتا لیکن سوالات پورے نہیں ہوئے. سنتے ہیں کہتے ہیں کہ بی بی گزرتی رہی, ایک وقت آیا جو روایت پیش کرنا چاہتا ہوں. مقتل شیخ الرئیس شاہکار آفرین سے روایت پیش کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک وقت آیا جناب سکینہ, کہا جاتا ہے کہ جب کربلا سے دمشق آئیں گے اس راستے سے جائیے جہاں سے یہ قافلہ سید الشہداء کے اسیروں کا گزرا ہے. آپ کو پورے راستے میں بچوں کی قبریں ملیں گی, اور اگر لڑکے کی قبر ہے تو لکھا ہوگا ابن الحسین, اور اگر لڑکی کی قبر ہے تو لکھا ہوگا بنت الحسین. اتنے بچے امام حسین کے نہیں ہو سکتے. ہر لڑکے کی قبر پہ لکھا بچے کی قبر پہ کہ یہ حسین کا بیٹا, ہر لڑکی کی قبر پہ لکھا یہ حسین کی بیٹی. اتنے بچے حسین کے نہیں ہو سکتے. کہتے ہیں کہ جب اونٹوں پہ مائیں سوار تھیں ماؤں نے بچوں کو نہیں پکڑا ہوا تھا. مقتل کے الفاظ ہیں مستورات کے ہاتھ پسے گردن بنے تھے, بچوں نے ماؤں کو پکڑا ہوا تھا. جب بھی بچے تھک جاتے آنکھ بند ہوتی ہاتھ ڈھیلے پڑتے بچہ ماں سے چھوٹ کے زمین پہ گرتا ہے. بہت سے بچے جب اونٹ سے گرتے تو پچھلے اونٹوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کے مر جایا کرتے, اور بہت سے بچے گر جاتے قافلے گزر جاتے مائیں روتی رہتی ہائے میرا بچہ گر گیا. قافلہ نہیں رکتا تھا گزر جاتا. جب وہ لاش ان قبیلے والوں کو یا قافلے والوں کو کسی اور افراد کو ملتی وہ بچے کو دفنا دیتے. وہ کہتے ہیں حسین کے اسیروں کا قافلہ تھا, یہ حسین کا بیٹا ہوگا, یہ حسین کی بیٹی ہوگی. ایک مقام پہ مقتل شیخ الرئیس میں شاہکار آفرینش میں کہتے ہیں کہ ایک مقام پہ جناب سکینہ اونٹ سے گر گئے. جناب سکینہ کا گرنا تھا قافلہ کچھ آگے بڑھا, ایک مرتبہ شمر نے دیکھا جس نیزے پہ سید الشہداء کا سر تھا وہ نیزہ آگے نہیں بڑھتا. سنیں گے مقتل بس سینے پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا, رو کے سید الشہداء کو جناب سکینہ کا پرسہ دیجیے گا. کیا کیا کہتے ہیں کہ مقتل میں کہتے ہیں کہ یہ ایک مرتبہ نیزہ آگے نہیں بڑھتا جس پہ جناب سید الشہداء کا سر ہے. شمر نے ایک مرتبہ جناب سید سجادہ کا کہا کہ وہ قیدی تیرے بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا. میری طرف دیکھیے گا, دو جملے پیش کرنا چاہتا ہوں, سب میرے طرف ہاتھ ہو کے کہتا ہوں میری طرف دیکھیے گا. کہتے ہیں نہ جانے کس انداز سے شمر نے نیزہ گھما کے سید سجاد سے کہا, جناب سید سجاد سے رہنے کے کہا بابا میری کمر میں طاقت نہیں ہے, بابا کیوں نہیں آپ کا نیزہ آگے بڑھتا. مقتل میں ایک مطلب کہتے ہیں سید شہداء کے سر نے موجودے سے کلام کیا کہ سید سجاد میری سکینہ اونٹ سے گر گئے ہے, جب تک سکینہ نہیں ملے گی میرا سر آگے نہیں بڑھے گا. کہتے ہیں شمر نے کہا کہ میں سجاد کو آزاد نہیں کروں گا, زینب کبریٰ کی رسیوں کو کھول دو. بی بی کی رسیوں کو کھولا گیا, بی بی نے ایک مرتبہ آواز دینا شروع کی کہا سکینہ بیٹا سکینہ کہاں پہ گر گئی, میری بیٹی کہاں پہ گر گئی. آواز دیتے ہوئے بڑھنا شروع کیا, ایک مرتبہ دیکھا کسی درخت کے سائے میں ایک برقع پوش بی بی بچی کو گود میں لیے بیٹھی ہے. رو کے کہا کہا بی بی میری بیٹی کو آپ نے اپنی گود میں لیا, لائیے میرے بھیا کا سر آگے نہیں بڑھتا, جب تک سکینہ نہیں جائے گی میرے بھیا کا سر آگے نہیں بڑھے گا. سکینہ کو گود میں جناب سکینہ گود میں لیا, کہا بی بی وعدہ کر کے جاتی ہوں میں اپنی ماں جناب سیدہ سے روز قیامت جزا دلواؤں گی, تم نے میری بھتیجی کو اپنی گود میں رکھا. بس یہ جملہ کہنا تھا اس خاتون نے کہا سکی زینب پہچانا نہیں میں کون ہوں, کہا نہیں پہچانا, کہا زینب میں تیری دکھیاری ماں, زینب میں فاطمہ. میں نے یہاں تک مقتل شیخ الرئیس میں دیکھا بزرگ عالم سے جملہ سنا, کہا جناب زینب کبریٰ نے کہا اماں میں نے بچپنے میں دیکھا تھا ایک مرتبہ تیرے کی زیارت کرا دو, اب جو نقاب اٹھایا کہا اماں یہ زخم کیسے ہیں, کہا زینب کیا بتاؤں کربلا نے حسین کو ذبح کیا, میں نے دامن پھیلا کے رو رو کے فریاد کی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ینقلبون ینقلبون. پروردگارہ جناب زینب کبریٰ کی عظمتوں کا واسطہ, پروردگارہ جناب سکینہ کے ان سوالوں کا واسطہ. اہل بیت کے دو طرح کے قید خانے گزرے, کہتے ہیں کہ یہ قید خانہ ایسا تھا جس کی چھت نہیں تھی, گھر میں جب پورے سورج کی تپش ہوتی تھی وہ بھی بیویوں پہ پڑتی تھی, جب سردی کی شدت ہوتی تھی وہ بھی بیویاں برداشت کرتی تھی. امام سجاد کہتے ہیں شدت گرمی اور شدت سردی کی وجہ سے ہماری بیویاں پہچاننے لائق نہیں رہی تھیں. کوئی دیکھ کے پہچانتا نہیں تھا کہ یہی علی و بطول کی بیٹیاں ہوں گی, کوئی نہیں پہچانتا تھا. اور دوسرا قید خانہ ایسا تھا کہ جس کے اندر ایک سوراخ نہیں تھا جہاں سے روشنی آ سکے, اتنے تاریکی. کہتے جناب سکینہ اسی قید خانے میں سوال کیا کرتی. کسی سوال کیا جب قید خانے کی چھت نہیں تھی, سوال کیا کہ بھیا سجاد صبح کو پرندوں کو دیکھا, کہا بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بہن یہ دانا چگنے جا رہے ہیں. جب رات ہوتی کہا بھیا اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بہن یہ اپنے آشیانوں کو واپس جا رہے ہیں, اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں. کہا بھیا پرندے تو گھروں کو چلے جاتے ہیں, کیا قیدی بھی گھروں کو واپس لوٹتے ہیں یا قیدیوں کی قبریں زندانوں میں بن جایا کرتی ہیں؟ کہتے ہیں جناب سیدہ سجاد کو جناب سکینہ کے سوالوں نے بہت رلایا, بار بار یاد کرتے تھے. جملہ سنیں گے آخری بس یہ واسطہ دوں گا. پروت دگارا جناب رباب کی اجڑی گود کا واسطہ, جتنے مومنوں میں مناد بے اولاد ہوں کو اولاد نرینا عنایت فرما. پروت دگارا جناب رباب کی اجڑی گود کا واسطہ کس بی بی کا؟ کہتے ہیں بزرگ کہتے ہیں, کہتے ہیں ہر خاتون کو اگر وہ بیوہ ہو جائے مے کے جاتے میں اپنے بچوں کو لے جانے کا بڑا شوق ہوتا ہے. مے کے جاؤں گی بچوں کو لے کے جاؤں گی, بتاؤں گی دیکھو میرے شوہر کی یہ نشانی ہے میرے پاس. لیکن جناب رباب اسی لیے مدینے واپس نہیں جانا چاہتی تھی. جب بھی کہتے ہیں میں سجاد بیوی اماں چلیے واپس, کہا میں مدینے جا کے کیا کروں گی, میرا اصغر کربلا میں ہے, سکینہ شام میں رہ گئی. جب کہا نا سید جناب سید سجاد نے, کہا پھپھی اماں بیویوں سے کہیے سب تیار ہو جائیں چلیں گے. جناب زینب کبیرہ نے کہا بیٹا سید سجاد سب بیویاں تیار ہیں, سب بیویاں تیار, لیکن ایک بیوی کا پتہ نہیں چلتا. شام سے جب چلے گا کون سی بیوی کا پھپھی اماں؟ کہا تمہاری ماں رباب کو کوئی پتہ نہیں چلتا, بیوی کہاں چلی گئی؟ کہا پھپھی اماں میرے ساتھ چلیے میں لے کے چلتا ہوں. سنیں گے الفاظ. جب کچھ دیر چلے تو جناب زینب کبیرہ نے کہا بیٹا سید سجاد یہ تو زندان کا راستہ ہے. کہا پھپھی اماں آئیے میں دکھاتا ہوں. رواج کے الفاظ ہے کہتے ہیں کہ اس طرح سے جس طرح سے ماں بچوں کو آغوش میں لیتی ہے, ماں جس طرح بچوں کو آغوش میں, اسی طرح جناب رباب جناب سکینہ کی قبر پہ لیتی تھی. جب بی بی پہنچی جس طرح آغوش میں لیا جاتا ہے, رو کے ایک جملہ کہہ رہی تھی. جب جناب سجاد نے آواز دی مادر گرامی چلیے, کہتے ہیں اس وقت ایک جملہ بی بی بار بار دہرا رہی تھی. کیا کہا؟ کہا کہ سکینہ تم بار بار پوچھا کرتی تھی بیٹا اما ہم گھر واپس کب جائیں گے, سکینہ اب ہم گھر واپس جا رہے ہیں, بیٹا اٹھو چلو میں تمہیں ساتھ لے کے جانا چاہتی ہوں, سکینہ اب ہم سرسکڑا سے بھی ملیں گے, سکینہ واپس مدینے جائیں گے. بار بار بی بی رو کے جملے پروردگارا جناب رباب کے ان جملوں کا واسطہ, جناب رباب کے جناب سکینہ کو یاد کرنے کا واسطہ.